کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر, اور راتیں اندھیری ہیں, تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار. تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مارچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے, اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھیں, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال حلیہ بھی. کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا. خیر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے. پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اب ساری رات بھی آپ وہاں رہے تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے, لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال حلیا معلوم کیا کہ پتہ چل. کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے, شوہر اکثر نشے ہی ہوتے ہیں, چرسی ہوتے ہیں, تو پرواہ نہیں کرتے عورتوں کی, مجبور عورتیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کے حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی, اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں, اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو, کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہیں. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں, اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام, اس کے پردہ ڈھانپنا, اس کے کپڑے ٹھیک کرنا, اس کی آنکھیں, یہ سب آدمی ہی کرتے ہیں, مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہوں, ان پہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت, بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو, مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ کو ڈرائیو بھی کرنا تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو, کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے, ہمارے گھروں میں کمبائن فیملی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتے داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہے, حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں. ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں, باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایسی حالت میں نہ ہوں کہ جو اٹریکٹو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا ہے گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں, نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھیں, وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے, گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں, جہاں چاہیں رہیں. اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں, یہ درست نہیں ہے, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹو ہو, کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا سطر ہونا چاہیے، حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی، علاج کی. علاج کی غرض سے مثلا کوئی شخص بیمار ہے اس کو دوا لگانی ہے، یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے، اس وقت تو درست ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے، اس کی مالش کرنا وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی پین میں ہے، کوئی زخم ہے کسی کا، تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں؟ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ ہوتا نا ایسے بعض وقت. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے، تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے، کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا تھا، آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے؟ اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں، لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں یا جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو نگاہیں خود بخود بچیں گی. وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے؟ یعنی پاکستان کے علاوہ سب حکم ہر جگہ برابر ہے، ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں، نوکری کی غرض سے گئے ہوں، یا رہائش پذیر ہوں، کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں، اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے، اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں. جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں، اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں، اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہی سے دیکھتا ہے، تو فرق نہیں ہے. وہ بھی مرد ہے، یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا، یا گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو، کسی سے ڈر کے، جھجک کے اپنی روایات کو توڑنا، اپنے اصولوں کو بدلنا، وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا قول کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں، ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو مرضی ہو، اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا، انسان پرستی، اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں, وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے, آج لوگ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کریں گے, کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا, اس میں کسی نے اپنی مشکلیں لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور ساتھ کیسٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں, جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہوں, بتا رہی تھی کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں, لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا عمل کوئی اچھا نہیں, ایسا بچیاں اس کو ایڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں, بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں, ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس میں بعض اوقات کیا تھا, کوئی بڑا سکالر آتا ہے وہ کوئی بات کہہ جاتا, ہم کہتے اچھا یہ بڑا سکالر ہے لہذا اس کی بات چل پڑتے اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کرتے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے, کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ فلاں بھی تو نہیں کرتا, چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں. تو ایسا نہیں کرنا آپ کو, یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی, نہیں ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دن آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا, کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, اسی کا حکم بڑا ہے کوئی بڑا نہیں, باقی سب بندے ہیں مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے کوئی مرتبے میں, عزت کریں بس اس حد تک, لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو بتانا ہے جب سے یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی, میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے, بہت ادب کرتی تھی, بہت احترام کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی, ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی, لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی. کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے, استاد کا احترام, ادب, محبت, تعظیم, خدمت, جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی لیکن بات اللہ کی مانوں گی, اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے, یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے, بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے لیے, بعض اوقات چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے, تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی, کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر, ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے, اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے, اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے, بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے, یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ یعنی انتہائی کی بات وہی بات ہو جاتی ہے نا, جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے مورچری میں ڈالیں گے کریں گے, ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے, وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے. کیا مشکل ہے اگر وہ یہاں پر پڑھاتی مسلمان ملک میں, تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے. اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں ہی کیوں چلتا ہے؟ دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں. اگر علم ہے تو شیکی ہے. جی ہاں, علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کے زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا, سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا مامو اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا, کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ, جب مجھے کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں, جیسے میں رات لاہور میں تھی تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ابھی آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے, تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ, یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں, تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا, لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں, لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے. تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں؟ نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں, یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے, اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلا مامو چچا دادا نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے, چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے کافی ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں بزرگ, پھروا لیجئے. محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے, دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے, لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گئے, عورتیں ملنا بہت مشکل ہے, کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیجیے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے, کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر, الا یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں, وہ ابتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے, یہ ہم سوال ہے, کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کالم معروف, ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے, دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا, ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا, آپ فون کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ کو کوئی ڈر نہیں, کوئی حرج, یہ تخلیہ نہیں ہے. لیکن آپ لے کے چھپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو, وٹ ڈز اٹ مین؟ گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے, اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں, کسی کا دوسری طرف سے فون ہے, کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں, وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہے, لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا, تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے, اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں, گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر, اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں, تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے, تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا، ان کے دل میں جگہ بنائی، اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلاً میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے، کہتی ہے اور مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی. کہتی ہے ہم بالکل دونوں اپوزٹ. کہتی ہے کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا بھینس رکھ لیں. کہتی ہے کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا، میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی، لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے، کوئی بات نہیں مانتی، اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے، تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینوئن ہیں ان کو مانیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا تو میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی، عزت دی ہے، بات مانی ہے، احترام کیا ہے، بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی، حدود کے باہر نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نکچڑی والی بات ہوتی، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو یہ نہ دے، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے، تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے، دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی، کچھ سیٹ لینا، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھل لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں، اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کل پر کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں، کسی آفیسر سے. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں 2 یا 3 دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا، اس سے بھی انکار کر دیا. بعض اوقات ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نامحرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلرفل ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا بہتر ہے؟ آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے، کلرفل تو زینت ہے، لہذا سادی چادر بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اٹریکشن نہ ہو. اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں. عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی ہیں کہ 1-2 دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہے، اس کی وضاحت کر دیں، موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کہ کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا، باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں، کہ ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے، اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں، تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہیں، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلاً میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں، ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا، کس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو، جی فلانے یہ کر دو، فلانے یہ کر دو. یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے، نکالا بھی ہے، سرو بھی کیا، برتن بھی دھوئے ہیں، جھاڑو بھی لگائے، سب کچھ کیا، اپنا کام کیا، ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے، اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے، اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں، نارمل رویے میں آپ بات کریں. لین دین بھی ہوگا، کام بھی ہوگا، مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے، تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کرنی، اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں، تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. عموماً میں نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں، اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی، اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں، دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے، یہ کہاں کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے، اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے، ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے، اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل نہیں، اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہوں تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتی ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے، اور ہم نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں، ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں، اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ ستر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، اور جب وہ بڑے ہو جائیں. یہ دیکھیے، یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو ماں نے جنا ہو یا باپ کی طرف سے، یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی حد توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں، اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں، بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے، تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح، اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ بھائی نہیں ہے، وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹھ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں، اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا، اس نے، ہم سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ، تو وہ اپنے آفس میں تھا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا، سامنے آگے اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا، پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا، اب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا، اس کو پھر بھول گیا، پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا، عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے ہی بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا، پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی، کیونکہ بس ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر وہ ڈریس پہن لوں گی، کیونکہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی، 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں، کیونکہ 400 گریجویٹس تھے، اس میں چند ایک پی ایچ ڈی تھے، باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس. اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے، پورا ہال بھرا ہوا تھا. لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے ان نگاہوں کا کوئی خوف نہیں، مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے. اور میرے لیے سب آسان ہو گیا، کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا، نہ کوئی وحشت آئی، نہ کوئی شرمندگی آئی، نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے، یہ بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے، ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے، اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ سکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں، سکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس کے روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی، کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو، وصاف کہتے ہیں ٹائٹ، جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے، اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو. ڈس حمر ہننا انکلوڈ کلرفل دوپٹہ؟ نہیں، اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلرفل کڑھائیاں، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں، جھالریں، ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو، ان تمام چیزیں، کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. سکارف، گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ لیس، ربن، موتی، کڑھائی، آپ بتائیں. بات یہ کہ اچھا، جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں تھی نا، لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں، میں ان کو جواب یہ، اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی، میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا، خوبصورتی چھپانا. قرآن میں دو دفعہ آیا ہے ولا یبدین زینتہن، زینت ظاہر نہ کرو. ٹھیک، اب ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونا میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی، اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں، ان پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں، جیسے قد ہے، چال ہے، گفتگو ہے، آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تو ظاہر منہا میں آ گئی، لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکارے ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنا میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنے میں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی، جو اتنے ڈھیر سوال تھے نا، اتنا میں نے رات ردی کی ٹوکری پہ پھینکے، ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں، جو ہو جائے سو ہو جائے، ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے، اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار، وہ جو تقسیم کی تھی نا محرم اور نامحرم کی، اس کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم، نصب، جیسے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ماموں، چچا، سگے، ستیلے، سب اس میں شامل. سسرال، جیسے شوہر، شوہر کے بیٹے اور سسر. رضاعت، رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نصب سے حرام ہے، سسرال سے نہیں، نصب سے. پھر محرم میں مستقل محرم، تو یہ تھے. وقتی محرم، جیسے بہنوئی، خالو، پھوپھا، یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے، اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نصب کے حوالے سے، مثلا سسرال میں دیور، جیٹھ وغیرہ، ان کے کزنز، شوہر کے ماموں، چچا، یہ سب. اور نصب کے جو ہیں اپنے، جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم، مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے، ٹھیک ہے؟ اور مستقل غیر محرم ہے، ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا، یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے، لیکن جو نامحرم ہے مگر رشتہ دار ہے، جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے، کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے، جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزنز اور ان کی شادیاں ہوگی. کچھ نے لکھا ہے جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں. تو بھائی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو
اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ گھر میں آتے ہیں، رشتے دار ہیں، کسی شادی میں آئیں گے، کہیں آئیں گے، ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں، شادی نہیں ہوئی، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا، تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، اور اس یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہو، ٹھیک ہے، عمر رسیدہ ہو کزنز آپ کے، یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں، تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں، اس میں آپ گاؤن اور سکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں. ایک چادر لی ہو، بال ننگے نہ ہو، گلا نہ ننگا ہو، زیورات اس طرح کے یا سینہ ننگا نہ ہو، بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں.
لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی، ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے، کسی نے بچی نے لکھی ہے، بہت مشہور ہے وہاں پر، کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں، اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں، اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ ان کے صبر کا، سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے، لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے. ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے، خاص طور پر ایشیا میں. اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، اس میں اگر کوئسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے. اب دیکھیے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، دوپٹے کو، چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں، اسکارف بولیں، کچھ بولیں، کوئی بھی چیز، لیکن خمار. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیئ من القرآن فلتمسوہ فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں.